العالم علما صدق الله صدق رسوله النبي الكريم جناب اسپیکر خدا خدا کر کے دو بجے سے پہلے مجھے کچھ کہنے کا موقع مل چکا ہے اور میں آج اس اسمبلی میں جو اس ملک کی اسمبلی ہے جو ملک اس قرۂ عرض پر دنیا کا وہ واحد دوسرا ملک ہے مدینہ منورہ کے بعد جو ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے اور آج ہم اس ملک کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اصول کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں اور ہزاروں عزتیں پامال ہوئیں اور آج بجٹ بھی پیش اس جماعت کی طرف سے کیا گیا ہے جو سوا سال پہلے اسلام کے نام پر منتخب ہو کر اس حال میں آئی اور حکومت کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی. لیکن میں اس ملک کی اس اپنے نظریاتی بنیادوں پر اصول اور اسلام کے نام پر مارز وجود اسلام کے نام پر اقتدار حاصل کرنے والی اس جماعت کے برسر اقتدار آنے کے بعد جب بجٹ پر نظر کرتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں اسلامی اصولوں کو جس طرح نظر انداز کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. جناب والا آخر کیا وجہ ہے آج ہم اپنے معاملات کو اپنے بجٹ اور آئندہ کے پروگراموں کو استوار کرنے کے لیے دنیا کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور ہم حالات اور دیگر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں بحیثیت مسلمان ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارے پاس اب زندگی گزارنے کا ایک مکمل نصب العین ہے وہ بھی تو ہمیں بتلاتا ہے ہمیں اس سے بھی تو جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم اپنے دنیاوی معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو عملی طور پر ہم اس قیامت تک کے لیے جو ضابطہ حیات بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس دین کی صورت میں قرآن سنت بھیجا ہے ہم اس سے انحراف کرتے ہیں اور ہم اس سے چشم پوشی کرتے ہیں. اور جناب والا آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی موجودہ حالات اور موجودہ ضروریات اور ہمارے اقتصادی نظام کو اگر سود سے الگ کر دیا جائے اسلامی بنیادوں پر استوار کیا جائے تو ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اقتصادی نظام کو معاشی نظام کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے عملی قدم اٹھایا کب تھا؟ آپ کہتے ہیں لاؤ کوئی نظام. میں پوچھتا ہوں اس اسمبلی کا قانون یا دنیا کے بنائے ہوئے قانون وہ پہلے سے بنے ہوئے آسمانوں سے اترے ہیں؟ آپ نے کب ماہرین کو علماء کرام کے ساتھ بٹھایا؟ آپ نے کب پوچھا کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی معیشت کو اقتصادیت کو ڈھالیں؟ جب آپ نے کوئی بٹھایا ہی نہیں ہے کسی کے کام سپردی نہیں کیا تو پھر وہ آپ کو کیا دے؟ اور جب بٹھایا تھا تو اسلامی نظریاتی کونسل نے آپ کو یہ 12 تجاویز دی تھی جو سن 1985 میں جب صدر غلام اسحاق خان صاحب وزیر خزانہ ہوتے تھے انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے اپنی تمام برانچوں کو حکم دیا تھا کہ ان 12 ضابطوں پر اپنی برانچوں کے اندر جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حکومت بدل گئی جو ریجو صاحب کی حکومت آئی وہ وزیر خزانہ نہ رہے جناب غلام اسحاق خان صاحب اس کے بعد ان 12 تجاویز پر جو اسلام کی روشنی میں اسٹیٹ بینک کے حکم پر بینکوں میں چلی گئی تھی ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ آج صرف ایک اس میں سے شک ہے اور وہ جس کو مارک اپ کہتے ہیں اور وہ بھی جس طرح بینکوں میں چلائی جا رہی ہے اور جس طرح اس کو بینکوں کے اندر نافذ عمل ہے اس کا اس آرڈر اور اس کے کتاب کے مطابق کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جب آپ نے مانگا آپ کو دیا گیا آپ نے کب بٹھایا؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ اسلام آج ہماری اقتصادیات کو اور ہماری معیشت کو ہمارے لیے آج رہنمائی نہیں کرتا تو بحثیت مسلمان ہونے کے گویا کہ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام اتنا تنگ دامن ہے اسلام ایک مخصوص طبقے کے لیے مخصوص زمانے کے لیے آیا تھا جو آج ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا. جب اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے جب ہمارے پاس مکمل ضابطہ حیات ہے آپ یورپ کے دروازے پہ کیوں دستک دیتے ہیں؟ آپ چرچل لنکن ہٹلر مودے تم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ خلافت راستہ کے دروازے پہ دستک کیوں نہیں دیتے؟ آپ پیغمبر کے درخت دستک پر کیوں نہیں آتے جہاں آپ کو ایسا نظام ملے گا جہاں آپ کو ایسے بادشاہ ملے گے جو رات کی تاریکیوں میں چل کر اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کا حوال پوچھتے ہیں وہاں آپ کو ایسے امیر المومنین ملیں گے جو یہ کہتے تھے کہ فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا اس کا سوال ہم میں سے ہوگا. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے چشم پوشی کر رہے ہیں. اور چشم پوشی کا تو عالم جناب یہ ہے کہ آج ہم اپنے اسلام کے ان مشاہیر کی تقدس کا بھی تحفظ نہیں کر سکے. اس ملک میں ہر ایک کے لیے قانون موجود ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف کوئی بولے قانون موجود ہے, اور اسی طرح علامہ اقبال کے خلاف اور یعقوب علی خان کے خلاف سب کے خلاف قانون موجود ہے. یہ آج صبح مجھے لیٹر ملا ہے جو بکھر میں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے کہ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو وہاں بکھر کے ایک ماسٹر نے اسکول کی تعلیم دیتے ہوئے پیغمبر اسلام پر وہ توہین آمیز جملے کسے. کہا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس اس طرح جاتے تھے جس طرح کوئی مینا بکریوں کے پاس جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیدہ عائشہ الصدیقہ اور اصحاب رسول پر وہ توہین آمیز جملے کہتے ہیں. جناب یہ ایک ایف آئی آر کی بات نہیں ہے. اس ملک میں اس وقت 350 کتابیں موجود ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو کر آج مارکیٹوں پر منظر عام پر آئی ہوئی ہے, اور ہم نے بار بار اس کی طرف متوجہ کیا. ہمیں کہا جاتا ہے تم دہشت گرد ہو, تم تخریب کار ہو. اگر ولی خان والے حضرات غفار خان کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے, انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا, اور کوئی اپنے کسی محسن کے لیے کوئی بات نہیں سنتے, انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا, اور اگر ہم کہیں کہ پیغمبر کے صحابہ کے ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے, ان کے خلاف گالی گلوز کا دروازہ بند ہونا چاہیے, تو اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے میں تسلیم کرتا ہوں سب سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں. جناب محترم آج اس ملک میں پیغمبر کے صحابہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جو کتا چاہے بھاگتا چلا جاتا ہے. بڑے بڑے غیر ملکی اسلام کے نام پر
یہ کتا غیر طالبانی لفظ اس کو
اگر کوئی صحابہ کے خلاف بھونکتے تو وہ کتے سے بھی بدتر ہے جناب. میں عرض کر رہا تھا,
اور جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کسی استاد سے بن
گئی اس کے لیے تیار میرے پاس ہے.
جی وہ بھی
استحکام
جی بات کریے.
تو جناب محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک میں آپ کہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ اختلافات کیوں ہیں, لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ ہمارے دیسانے سے بیٹھے ہیں, عیسائیوں اور مسلمانوں کا یہاں جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ اس ملک میں رانا چندر سنگھ بیٹھے ہیں, مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ شیعہ سنی فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ کسی ایک طرف سے دوسرے کے مشاہیر کو اور خاص طور پر ہمارے ایمان و عقیدے کے محور پیغمبر کے صحابہ کو نہ صرف تان و تشبیہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ انہیں ماں بہن کی وہ گالیاں دی جاتی ہیں جو کوئی سننے والا برداشت نہیں کر سکتا. اس ملک میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. آگے محرم آ رہا ہے, اور ان شاء اللہ العزیز ہم اس سلسلے میں وزیر اعظم سے ملاقات ہو چکی ہے, اور جناب وفاقی وزیر احمد بھی منہ سے ہماری میٹنگ ہو گئی. اس میں شیعہ حضرات تھے, سنی حضرات تھے, تمام مقابل فکر تھے. اس بات پر اتفاق ہو چکا تھا کہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والے کو سزا سنائے موت دینی چاہیے. وہ وزارت مذہبی امور کی سفارشات وزیر اعظم صاحب کو پہنچ گئی, وزیر اعظم سے ہماری میٹنگ ہے, لیکن وہ اسمبلی کے فورم پر کیوں نہیں رہی جاتی تاکہ اسے قانون کی شکل دی جائے, آئندہ کسی شخص کو بد زبانی کی جرت نہ ہو, کسی کے جذبات مجروح نہ ہو, اور پھر ملک میں ہنگامہ آرائی نہ ہو. اگر محرم سے پہلے پہلے صحابہ کرام اور اہل بیت ایران کے خلاف بکواس کرنے والوں کے لیے کوئی بل پاس کر لیا جائے, کوئی قانون بنا دیا جائے, اور ان کے لیے ایسا آسان قانون ہو کہ قابل دست اندازی پولیس ہو, جب کوئی آدمی آئے, کوئی ٹیپ لائے, کوئی تحریری کتاب پیش کرے, فوراً ایف آئی آر کرے, تو آپ دیکھیں گے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ محرم نہیں تمام محرم امن و امان سے گزریں گے. لیکن اگر آپ سبکی لگانے تھوڑی چھوڑ دیں گے, جیسا کہ 44 سال سے یہی ہو رہا ہے, اور غیر ملکی خاص طور پر میں غیر ملکی اشارہ کر رہا ہوں, اسی جگہ پر کھڑے ہو کر مولا اسحاق قاسمی نے کہا تھا کہ ایران کے تخریب کار مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے. پرسوں بازار سے داخلہ کا لیٹر مجھے مل چکا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے, جس میں کہا گیا کہ اعظم طارق کو قتل کرنے کے لیے ایران کے تخریب کار آ گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں یہ تو ادھر کیوں ایران کے تخریب کار آ گئے ہیں, تم ان کی گرفت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں؟ کیا ہم کسی کی رائے کہ جو چاہے آج ایران کے رہے جو ہمارے خلاف دن رات پروپیگنڈا پہ جو ہے تلا ہوا ہے. آج ساری حکومت ہر ملک کا ایک ملک میں سفارت خانہ ہوتے ہیں. آج پاکستان میں صرف ایک ایران کے 13 خانہ فرنگ ایران کے کھلے ہوئے ہیں. وہ جب پیسہ دے رہے ہیں وہ زہریلا لٹریچر پھیلا رہے ہیں تاکہ ملک میں خانہ جنگی ہو اور یہاں تقریب کاری کو جو ہے وہ یہاں اضافہ ہو اور اس کو حوصلہ افزائی. جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں اس بجٹ کے اوپر کہنا چاہتا ہوں, یہ آٹا گھی دال اور گوشت اسی طرح خون یہ دیگر چیزیں ہیں. جناب اسپیکر آٹے کی اگر 1 روپیہ قیمت کم کر دی گئی ہے تو وہ صرف بیت المال سے کیوں؟ آٹا تو ہر آدمی کھاتا ہے,
روٹی تو ہر آدمی کھاتا ہے، غریب بھی اتنی کھاتا ہے، امیر بھی اتنی کھاتا ہے. جب آپ کے ملک کا 90% حصہ جو ہے وہ غریبوں کا ہے تو آپ 10% کے لیے صرف یہ خیال کرتے ہیں. آپ ہر قسم کا آٹا اگر سستا کر دیں تو 90% کو فائدہ ہوگا، اگر اس میں 7-10% کو بھی ہوگا تو کیا ہوا. لیکن غریب کو ایک لائن میں لانا، سارا دن اسے دلیل کرنا ایک روپے کے پیچھے، اس سے بڑی غریب کی توہین کوئی نہیں ہو سکتی. فون کو آپ نے ڈبل کر دیا ہے، جہاں ایک روپے کی کال 2 روپے کی ہو، 1.5 روپے کی 2 کی ہو گئی ہے، لازمی طور پر وہاں جو ایک شہر سے دوسرے شہر کی کال کے چارجز ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے. غریب کے پاس تو فون ہی نہیں ہے، وہ ضرورت کا مارا پی سی او پر جائے گا، وہ 3-3 گنا زیادہ فون کے پیسے دے گا. بتلاؤ اس بجٹ میں غریبوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ جناب محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضروری بنیادی چیز تعلیم ہے، ہم خواندگی میں سب سے پیچھے ہیں. میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے ایس بی اے بہت بہت بڑے بڑے پوسٹوں پر لوگ ہیں، لیکن انہیں قرآن مجید بھی صحیح نہیں آتا، انہیں کلمے اور نماز نہیں آتی. آپ اپنے ملک کی پرائمری تعلیم تک کے لیے اس قرآن پاک کو لازمی قرار دیجیے، اور قرآن پاک پڑھانے کے لیے جس طرح آپ ریاضی کے لیے ریاضی دان رکھتے ہیں، آپ سائنس کے لیے سائنس دان رکھتے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے آپ پرائمری اسکولوں میں جائیے، قرآن کا تقرر کریں تاکہ وہ صحیح قرآن پڑھائے، تاکہ وہ بچوں کو صحیح نماز روزہ پڑھائے. اس کے بغیر آپ پرائمری کی سرن مت جاری کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب، اس کے بعد صحت ہے، صحت کے اوپر ہم پیسہ رکھتے ہیں، ہم ایلوپیتھک کے لیے باہر سے دوائیاں جو ہے وہ برآمد کرتے ہیں. میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہم طب کو فروغ دیں، ہم طب اسلامی کو فروغ دیں. آپ طب کے دروازے پر آئیں، آپ کو اپنے ملک سے دوائیاں ملیں گی. آپ کے اپنے ملک میں جڑی بوٹیاں سونے سے زیادہ قیمتی موجود ہیں. آپ طب کے اوپر زور دیں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا، اس سے آپ کا ملک مستحکم بھی ہوگا، آپ کو باہر سے کچھ نہیں منگانا پڑے گا، آپ اپنے پاؤں میں کھڑے ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب والا، اس وقت ٹیلی ویژن، میں خاص طور پر اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ اسلامی حکومت ہے، پہلے فلم 8 دن کے بعد آتی تھی، اب 2 دن کے بعد آتی ہے. جس قوم کو فلمیں دکھاؤ گے، اور ہر ڈرامہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی نکلی، ایک لڑکا نکلا، وہ دونوں مکان پر چلے گئے، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے. اسلام کے ملک میں ہمیں یہی کچھ تعلیم دی جا رہی ہے. آج پاکستان کے دیہ پر ثقافت دکھا رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. یہ کس ملک کی ثقافت ہے جو اسلام کے نام پر آیا تھا؟ اسلام نے یہ ثقافت دی ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ آج اس کے یوم پر اور اس کے ڈے پر تم اسلام کے نام پر حاصل کردہ مملکت کی ثقافت دکھاتے ہو کہ ہماری ثقافت ناچ رہے ہیں، ہماری ثقافت گانا ہے؟ ٹیلی ویژن کا کردار اتنا ٹھنڈا کردار ہے جس نے اس قوم کے اخلاق کو تباہ کر دیا ہے. جی میں پارلیمانی لیڈر ہوں، میرے لیے 5 منٹ زیادہ ہونا چاہیے.
سب کے لیے 12 منٹ ہے
جی، پارلیمانی لیڈر کے لیے 15 منٹ ہے.
اچھا
جی، جناب اسپیکر، رشوت ستانی کو دیکھ لیجیے، رشوت ستانی کا یہ عالم ہے کہ جب ہم اور جائے تو کام ہو جاتا ہے.
ہم طرف بات کریں،
اور جائے تو کام ہو جاتا ہے، ہم جائے تو کام نہیں ہوتا، کیونکہ مولوی رشوت نہیں دے سکتا، وہ مانگ نہیں سکتا. اور اس لیے جہاں ہم کامیاب ہوئے وہاں امانتدار ہمیں افسران دیے گئے ہیں. اگر ایک افسر امانتدار ہے تو رشوت کے ریٹ اور بڑھ جاتے ہیں. نیچے والے کہتے ہیں رشوت دے دو ورنہ وہ بڑا ایماندار ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پاس جائیں گے تو مر جائیں گے، یہی سے رشوت لے لیجیے. اور جناب والا، اس وقت خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جھنگ کے مسائل، جھنگ وہ علاقہ ہے جو بدنام ہو گیا. یہ کیوں بدنام ہوا؟ یہاں حالات کیوں خراب رہے؟ جاگیرداروں کو اپنے اقتدار کا سورج غروب ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے حق نواز شہید کی جلائی ہوئی شمع روشن ہو گئی ہے، وہ دیکھ رہے تھے یہاں غریب بیدار ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ اب ہماری جاگیرداری ختم ہو جائے گی. مولانا حق نواز کو شہید کرایا، مولانا سار قاسمی کو شہید کرایا، میاں اقبال کو شہید کرایا، تین دہاڑے 5 لمحوں گولیوں سے اڑا دیا گیا، اور ایک تیر سے دو شکار کرتے رہے. ایک تو ہمارے علماء دین کو قتل کراتے، دوسری طرف سے کہتے ضمنی الیکشن نہ کرانا. نتیجہ کے طور پر 1.5 سال تک چھنگ کی عوام کو الیکشن سے محروم رکھا گیا ہے. میرا آج مطالبہ ہے کہ چھنگ جتنا بدنام ہے، ہم کراچی کے ساتھیوں کی طرح چھنگ میں اتنی پاور رکھتے ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہفتے صفائی منانا چاہتے ہیں. آپ ہمارا تعاون کیجیے تاکہ جتنا بدنام ہے ہم اسے اتنا نیک نام کر دیں. جناب والا، چھنگ وہ ضلع ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کا ضلع تھا. شیخو پورہ، فیصل آباد، اس کی جبیل تحصیلیں تھیں، وہ تحصیلوں کو ضلع سے ڈویژنیں بن گئیں. یہ بیچارہ ضلع کا ضلع ہے، اب چنوٹ بھی اگر ضلع بن گیا تو یہ تحصیل بن جائے گی، اور اس کی تحصیل چنوٹ میں بھی سوئی گیس ہے. چھنگ کی موجودہ تحصیل شورپٹ میں بھی سوئی گیس ہے، لیکن چھنگ میں نہیں ہے. 1985 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو صاحب وہاں گئے، بڑے بڑے پوسٹ چھپے، کہا اسی سال سوئی گیس دیتے ہیں. ابھی میرے مقابلے میں مسٹر وائن صاحب آئے، انہوں نے کہا 14 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں اور جون میں تمہیں سوئی گیس مل جائے گا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے اعلانات کے مطابق ہی ہمیں دے دو, یا پھر مان لو کہ صدر وزیر اعظم جنیجو صاحب نے بھی دھوکہ کیا تھا اور رہی صحیح قصر وائی صاحب نے پوری کر دی ہے. جناب والا, جنگ کے مسائل میں سے وہ لمبے پلان کے تحت آج سے 30-30 سال پہلے بنجر زمینوں کو آباد کرنے والے مہاجر آئے, آج زمینیں آباد ہو گئی, سبزہ لہ لہانے لگا, تو آج کہا جاتا ہے ہم تمہیں الاٹمنٹ نہیں دیتے, ان کی کھڑی فصلوں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے, ان کو الاٹمنٹ دی جائے تاکہ وہ بےچارے سکھ سانس لے سکے. اور آج جنگ کے اندر کوئی اوور ہیڈ بریج نہیں ہے, جس کی وجہ سے اسپتال کے راستے میں ریلوے کی لائن آتی ہے, اور بہت دفعہ میاں اقبال جو شہید ہوئے ہمارے ضمنی الیکشن کے, جو ہمارے امیدوار تھے, وہ بےچارے سسک رہے تھے, خون نکل رہا تھا, لیکن فاٹک بند تھا, فاٹک کے ساتھ ہی اسپتال ہے. پرانا مطالبہ ہے ہمارا کہ ہمیں پل دیا جائے تاکہ وہ یہ جو ہے ہسپتال تک صحیح مریض پہنچ سکے اور ہمارا یہ مسئلہ حل ہو. اور اس وقت یہ ہے کہ انتقامی کاروائی کی حد ہماری بلدیا کو دیکھ لیا کہ اب یہ آ رہے ہیں سپاہی صاحبہ والے, اسے پہلے ہی مفلوج کر دیا. آج یہ وہ بلدیا ہے کہ جو اس وقت 70 لاکھ کی جو ہے وہ مقروض ہے, آج جنگی بلدیا, لیکن اس کے لیے اس لیے تعاون نہیں کیا جاتا کہ یہ سپاہی صاحبہ کے پاس آ گئی ہے. تو جناب محترم, میں آج کے اس اجلاس کی اپنی تقریر کی وساطت سے اور جناب والا کی وساطت سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا کہ ایرانی تقریب کاروں کو پکڑا جائے, ایران کے ہمارے خلاف روکو گنڈوں کو جو لگام دی جائے, اور اسی طرح پاکستان میں صابر رسول کے نموس کے تحفظ کے لیے شکریہ آئینی بل لایا جائے, اور اسی طرح جنگ کے مسائل حل کیے جائیں. اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں افغانستان کے مسئلے پر جہاں ہماری اختلافات کی باتیں ہیں, جو اچھی بات ہے ہم مجھے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کا جانا اور خاص طور پہ مولانا سبیل حق کا کردار. اور آج میں کہنا چاہتا ہوں ملائیت کرنے والوں, افغانستان ملہ نے فتح کیا ہے, افغانستان کی فتح علماء کی فتح ہے, اور آج الحمدللہ وفات بن کر ہو چکے ہیں. یہی علماء کشمیر جا رہے ہیں, یہی علماء آپ کو برما فلسطین میں ملیں گے, یہی علماء آپ کو چند روز کے بعد فلسطین میں ملیں گے. ملائیت کو بدنام کرنا آسان ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہتھیلی پتھر کو لیے پھرتے ہیں اور ہر لمحہ کے لیے, دین کے لیے, وطن کے ناموس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں.
شکریہ. مولانا حافظ محمد اعظم تارک صاحب نے بجٹ کی ثواب دیدی رقموں پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا,
یہ گڑی کو دیکھتے ہیں جناب اسپیکر. اعظم طارق صاحب, تجربہ یہی دکھاتا ہے کہ ٹائم میں تقریر وہی اچھی ہوتی ہیں جو بالکل ٹائم سے 5-10 سیکنڈ پہلے ختم ہو جائے.
شکریہ. میں نہ تجربہ کار ہوں, اگر 2-4 منٹ آگے ہو جائیں تو آپ ذرا
شکریہ
آزود نے فرمائیے,
اس کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے.
جناب اسپیکر, بھائی فاروق لغاری صاحب نے قومی اسمبلی کے بارے میں جو تجاویز دی, میں اس کی تائید کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت کی طرف جانب سے جو ترقیاتی قرضے اور پیشگی رقوم دی جاتی ہیں اور جس کی تعداد 14 ارب تک پہنچ جاتی ہے, میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اکثر قرضے ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو بعد میں معاف کر دیے جاتے ہیں, اور اکثر قرضے ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن سے نجی تعلقات ہوتے ہیں اور سیاسی طور پر انہیں خریدنا مقصود ہوتا ہے. اگر ان قرضوں کے لیے ہم یہ پابندی لگا دیں کہ یہ قرضے نچلے درجے کے لوگوں کو دیے جائیں گے اور خاص طور پر بے روزگاروں کو دیے جائیں گے, اور قرضہ بھی قرض حسنہ کے طور پر دیا جائے گا, اس پر سود وصول نہیں کیا جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی رقم سے آپ زیادہ نہیں تو کم از کم 50,000 بے روزگاروں کو ایک روزگار فراہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے میری یہ تجویز ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑی رقم ہے, اس کو کم کیا جائے اور کم از کم اس کو نصف کیا جائے, اور پھر قرضے بھی نچلے طبقے کو دیے جائیں تاکہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو, اور پھر جو بڑے درجے کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں یہ نوازنے کی مہم بھی ختم ہو, اور یہ گپلا مہم سے یہ ملک جو ہے وہ نجات پا سکے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے عنوان سے بھائی فاروق لغاری صاحب نے جو بات کی ہے میں اسی کی تائید کرتا ہوں, لیکن ایک اور ہے کہ بیرونی اخراجات, خاص طور پر ہمارے ہاں سے جو وفود بیرون ممالک پہ سفر پر جاتے ہیں وہ اصل مقصد کے لیے کم جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مقصد سیر و تفریح ہوتا ہے, اور سیر و تفریح پر اس طرح پانی کی طرح پاسا بہایا جاتا ہے گویا کہ وہ سمجھتے ہیں कि जितना पैसा हम इसके ऊपर लगा लें यही हमारे लिए काफी है और ये हमारे लिए नियमते गैर मुतरकबा है। इसको इस तरह महदूद होना चाहिए कि कोई भी वजीर मशीर और कोई भी वफद जाता है तो उसकी तादाद ज्यादा से ज्यादा तीन या चार पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बैरूनी सफर पर जाते हैं और वजारत खारजा उस पर पैसा खर्च करती है तो वो ये कह दे कि भाई ऐसे लोगों के लिए उन्हें अपने रकम का बंदोबस्त करना होगा और वजारत खारजा की तरफ से इसके ऊपर उनका किराया वगैरह या दीगर अलाउंसेस से नहीं दिए जाएंगे, तो इसमें हमें एक बहुत बड़ी रकम बच सकती है जिसे हम दीगर अखराजात में ला सकते हैं। पाकिस्तान में महकमा डाक की इस वक्त हालत यह है, आप आज खत डालें तो इंशाल्लाह आपके आने वाली नस्लों को शायद वो पहुंच जाएगा। तो महकमा डाक के ज्यादातर मुलाजमीन की ये शिकायत भी है कि हम क्या करें, हमारी तो वाजबी सी तनख्वाहें हैं और इस तरह हमारे पास वसाइल बहुत कम है। इन बेचारों को वसाइल वो दिए गए हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के थे, तो इसमें बेशक कर्जे की इसमें जतावन की रकम की इजाफा कर दिया जाए और उनको जदीद वसाइल दिए जाए और उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए ताकि डाक का निजाम दुरुस्त हो सके और हम इस अहम मसले से सही तौर पर नबूत आजमा हो सकें और ये हमारा निजाम भी दीगर जदीद मुल्कों के तर्ज पर चल सके और डाक का ये सिस्टम सही हो सके। मैं आपके फरमान के मुताबिक अपने दो मिनट भी देता हूँ।
बहुत शुक्रिया।
सिंध की सूरत हाल और झंग में पुलिस की बर्बरियत पर बहस करते हुए मौलाना हाफिज मोहम्मद आजम तारक ने फरमाया, सिंध की सूरत हाल और झंग में पुलिस की बर्बरियत पर बहस करते हुए मौलाना हाफिज मोहम्मद आजम तारक ने फरमाया।
शुक्रिया। मौलाना आजम तारक सर
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मुझे आपने इस अहम मसले पर बोलने का मौका फराहम किया है। जनाब स्पीकर, मैं खुशकिस्मती से सिंध कराची से बड़ा मजबूत ताल्लुक रखता हूँ और मैं पंजाब से कामयाब हुआ हूँ। मैंने वहाँ के हालात
दो क्रॉस
बड़े
लोहारी साहब
जनाब के पंचों से जनाबी वाला मसला ये है कि हमें आपस में एक दूसरे पर हिट करने की बजाय हालात की नजाकत और हकीकत को देखना चाहिए। इसके पसे पर्दा क्या था, कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद ही से पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया था और बदकिस्मती से वो मुसलमान भी नहीं थे लेकिन वो सिंध में थे, वो स्कूलों में वो प्राइवेट इदारों में शुरू से बच्चों को ये पढ़ाते रहे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। ये वो सिंध है जिसमें राजा दाहर को खराज तहसीन पेश किया जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा कहा जाता है। जनाबे वाला ये भी तमाम चीजें हैं, मैं कहता हूँ वहां पीछे मत जाइए, आप मौजूदा हालात को देखिए। हमारी मौजूदा हुकूमत को ये मान लेना चाहिए कि इस वक्त सिंध की दो ताकतें हैं, एक शहरी कुव्वत जिसे हम MQM के नाम से जानते हैं और एक देहाती कुव्वत है जो बहरहाल उसकी अक्सरियत पीपल्स पार्टी को हासिल है। IGI की महाकुव्वत वो तो आटे में नमक के बराबर है और इस वक्त ये दोनों कुव्वतें और ताकतें जो सिंध की है वो दोनों आपसे कह रही हैं कि फौज को इस्तेमाल ना कीजिए, वो दोनों आपसे मुतालबा कर रही हैं कि आप फौज के जरिए से सिंध के अवाम को बलडोज ना करें, तो आपको वहां के नुमाइंदों की राय सामने रखना चाहिए। इस वक्त मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये फौज के जरिए हल हो जाएगा, जनाबे वाला फौज की वजह से तो पहले एहसास मारूमी वहां ज्यादा हुआ है। मार्शल लॉ के दौर में फौज से इतनी नफरत भर गई थी कि देहातों के लोग फौज को अपना मुहाफिज समझने की बजाय अपना दुश्मन समझते थे। ये एहसास मारूमी की बात की एक हकीकत है और मैं भी चूंकि एक जमात से ताल्लुक रखता हूं, सच बात कहने में आदमी को हार नहीं होनी चाहिए। जो भी जमाते हैं बहरहाल ये जो गरीब कारकुन है इनके पास कलाशें कहां से आती हैं, इनके पास असला कहां से आता है। जनाबे वाला एक वक्त होता है जब उस जमात को जरूरत होती है, जब वो अपने दिफा कर रही होती है,
جب اس نے اپنے دشمن سے نمٹنا ہوتا ہے, لیکن اس وقت اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. کل تک ایم کیو ایم کو دہشت گرد کہتے رہے, آج وہ مجبوری بن گئی تو آج کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا. آج شفاہ صحابہ کو دہشت گرد کہتے ہو, کل ہم مجبوری بن جائیں گے, ہمیں بھی کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا. جناب والا کچھ نا انصافیاں بھی ہوتی ہیں. اس وقت مسئلہ یہ کہ جس سے کلاشن پکڑی جائے گی اس سے پوچھا جائے گا کہ لی کس سے, وہ کہے گا فلاں سے. پھر پوچھا جائے گا لی کس سے, یہ کارکن سے بات لیڈر تک پہنچے گی. جب کارکن سے بات لیڈر تک پہنچے گی تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر وہ لیڈرشپ آج آپ کو کہہ رہی ہے کہ فوج کے ذریعے سے حل نہ کریں, اسے فہم و تفہیم سے حل کریں. یہ مسئلہ بہت آگے اور احساس کمتری کا شکار تو آپ دیکھیے جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آج سندھ پر بحث ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں کل جھنگ کے اوپر بحث ہوگی. آج جھنگ میں یہ حالت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے. ایک سپریڈن کا قتل ہو گیا, میں نے جمعے میں کھڑے ہو کر کہا کہ فلاں نوجوان نے کیا ہے, وہ اگر جس پر چھاپا کا تھا میں اسے نکالتا ہوں, میں گرفتار کرواتا ہوں, اسے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. لیکن کیا ہوا کہ جناب گرفتار کیا گیا, ایک تیسرے محلے سے بچیوں کو, 12-12 سال کی بچیاں پچھلے بدھ کو گرفتار ہوئی, ان بچیوں کو سرتے لگا لگا کے جلایا گیا جناب جنگ میں. اور یہ حالت ہو رہی ہے, ان کا تعلق دودھ سے بھی نہیں ہے. تیسرے روز اس طرح سے کہ ہائی کورٹ کے بیرف پڑ جائے گا, وہ چھوڑ دی گئی. میں کہتا ہوں جس کی بہنوں کو تھانے میں لا کر کہا گیا ان کی شلواریں اتارو اور ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کر کان ان کے کاٹ دیے گئے اور ان کے بازو جلا دیے گئے, آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بھائی ان کے بیٹے ان کے ماں باپ ہاتھ اٹھا کر آپ کو دعائیں دیں گے, وہ آپ کے لیے اچھی سوچ سوچیں گے. یہی حالات وہاں سندھ کے ہیں. اور میں نے دونوں حضرات کی فکر آپ بھی سن چکے ہیں, ایم پی ایم کے ساتھی, پیپلز پارٹی کے ساتھی, جو حقیقت میں وہاں کی قوت اور طاقت ہے, جو ہمیں مان لینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت حالات کیا ہے, اس لیے کہ شہری اور دیہاتی کی تفریق ہے, بس بات صرف اتنی سی ہے. شہری اور دیہاتی کے درمیان میں جو اختلاف ہے, جو تفریق ہے, آپ دونوں کو بٹھائیے, آپ کوشش کیجئے, آپ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ان کو فنڈ دیجئے, آپ ان کو قریب لائیے, شہری دیہاتی کی تفریق ختم ہو جائے گی, آپس میں محبت شیو شکر کی فضا بڑھے گی, یہ خود بخود چیزیں ختم ہو جائیں گی. آج سندھ کا دیہاتی شہر میں جاتے ڈرتا ہے, شہر کا باسی جو ہے وہ دیہاتوں میں آتے ڈرتا ہے. اس لیے جناب والا فوج کے ذریعے مسئلے حل نہیں ہوتے, یہ دلوں کی دوریاں فوج سے زیادہ خلیج وسیع ہو جائے گی. یہ دلوں کی دوریاں اگر قریب کر سکتے ہیں, اگر آج احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو آپ بٹھا سکتے ہیں اور اتنا اچھا کارنامہ جناب جاوید حضرات سر انجام دے سکتے ہیں,
آپ احوال میں خواب نہیں پڑھ سکتے.
تو جناب آپ کو یہ بھی چاہیے کہ انہیں قریب قریب لائیں, ایک دوسرے کے قریب بٹھائیں, انشاءاللہ یہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے, یہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہوں گی.